أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم, قرآن مجید کی آیت کا یہ حصہ ہے, اس کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں جو بات اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تب بھی کر نہیں سکتے. یعنی اس قدر نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی کہ ان کو اگر تم گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, انسان اپنے وجود میں ہی غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر نعمتیں اسے عطا فرمائی ہیں. ہاتھ صحیح کام کر رہے ہیں, پیر صحیح کام کر رہے ہیں, آنکھ سے دکھائی دے رہا ہے, کانوں سے سن رہا ہے, زبان سے بول رہا ہے, دل و دماغ صحیح کام کر رہے ہیں, اعضاء و جوارح ٹھیک چل رہے ہیں. یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی. آدمی سوچے کہ خدا نہ کرے اس کا ہاتھ ذرا سا خراب ہو جائے, انگلی میں چوٹ لگ جائے, پیر میں چوٹ لگ جائے, یا خدا نہ کرے دل کا کوئی مسئلہ ہو جائے یا دماغ کا کوئی مسئلہ ہو جائے, تو پھر کس قدر تکلیفیں انسان برداشت کرتا ہے. لاکھوں روپے بھی لگاتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ پہلی جیسی بات نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ رب العزت کا ہر آن ہر لمحے ہم سب کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری نعمتیں ہمارے ہی لیے پیدا فرمائی ہیں اور اپنے فضل خاص سے ہمیں عطا فرمائی ہیں. نعمتوں میں جہاں بہت سی نعمتیں ہیں, ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے پانچ وقت مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی. یہ سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدا بخشندہ. آدمی یہ سمجھے کہ میں اپنے زور سے, طاقت سے کوئی سعادت حاصل کر لوں, ناممکن. اسی لیے کسی نے کہا کہ جو سعادتیں ملتی ہیں بزور بازو نے, آدمی اپنے زور بازو سے حاصل نہیں کر سکتا. تا نہ بخشت خدا بخشندہ, جب تک کہ بخشنے والا خدا نہ بخشے, اس وقت تک آدمی یہ سمجھے کہ میں اپنی طاقت سے طاقت کے بلبوتے پر یہ نعمت حاصل کر لوں گا, یہ دولت حاصل کر لوں گا, یہ ناممکن. کتنے لوگ ایسے ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہوتے ہیں لیکن خیر کا کوئی کام انجام نہیں دے سکتے, اور کتنے لوگ ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ ضرورت کے مطابق کچھ ہی پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ اس میں بھی اللہ کے لیے خیر کا کام جو ہوتا ہے اس سے انجام دے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نیت اس کی ہے وہ نیت کیا ہے. اخلاص ہے نیت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. ایک آدمی کو لاکھوں کروڑوں اربوں دیے ہیں, وہ اگر ایک کروڑ بھی خرچ کر دے اور اس کے مقابلے میں اگر کسی کو ایک روپیہ وہ ایک آنا خرچ کر دے, اللہ کی نظر میں دونوں برابر. اس کو اتنا دیا ہے اس نے, اس میں سے اتنا خرچ کر دیا, اس کو کم دیا تھا اس نے کم خرچ کر دیا, لیکن اس کے لیے جتنا ایک کروڑ کی حیثیت ہے اس کے نزدیک ایک آنے کی اتنی حیثیت. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس قدر اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے, بس یہ چیز ہے جو دیکھی جاتی ہے. تو بہرحال مسجد کی حاضری پانچ وقت کی ہو جانا یہ بڑی نعمت کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی ہے ایسے شخص کی کہ جو نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جائے یا دکان جائے, آفس جائے, جہاں بھی جائے, لیکن اس کا دل اگلی نماز کے لیے اٹکا ہوا ہو کہ اب تو میں نماز پڑھ لی میں نے, لیکن اگلی نماز میں دل اٹکا ہوا ہے کہ بھائی نماز میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے, اب اس کے انتظار میں ہے. تو یہ بڑی نعمت کی چیز ہے جسے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسجد میں بٹھایا ہوا ہے, ورنہ نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ بازاروں میں پھر رہے ہیں, مختلف جگہوں پر گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. ہمیں ان سب سے ہٹا کر اللہ نے اپنے فضل خاص سے ایسے اپنے دربار میں جگہ عطا فرما دی, دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دی, سنانے کی توفیق عطا فرما دی. تو یہ سب نعمتیں ہی نعمتیں, اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر اللہ رب العزت کا تین طرح سے ادا ہوتا ہے. دل سے شکر ادا ہوتا ہے, اسی طرح زبان سے شکر ادا ہوتا ہے, پھر اعضاء و جوارح سے شکر ادا ہوتا ہے. دل سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ بات ہے, اعتراف ہے اسے کہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے دل جھکا جا رہا ہے, بچھا جا رہا ہے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. یہ دل سے اللہ کا شکر ہے اللہ کی نعمتوں پر, اور زبان سے شکر تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر, الحمد للہ و شکر للہ. آدمی اپنی زبان سے قدم قدم پر اسے اچھا ٹھنڈا پانی مل جائے الحمدللہ کہہ دے, اللہ تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ کوئی چیز عطا فرما دی الحمدللہ کہہ دے, اور جتنی بھی چیزیں جتنی نعمتیں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ آسانی سے عطا فرما دی, کسی چیز کے تلاش میں گئے اللہ نے آسانی سے دلوا دی اللہم لک الحمد ولک الشکر, تو یہ ساری نعمتیں ہیں جو زبان سے ادا ہوتی ہیں. اس کے علاوہ زبان سے قرآن مجید پڑھنا یہ بھی اللہ کا شکر ہے, توفیق مل جانا, ذکر و اذکار کرنا, تسبیحات پڑھنا, اللہ اللہ کا ذکر کرنا, یا سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کرنا, یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنا, یہ سب نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اعضاء و جوارح کا شکر ادا کرنا, اعضاء و جوارح سے مراد سر سے لے کر پیر تک جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب اللہ کا شکر ادا کریں. ان کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ اپنی سوچ کو آدمی غلط گناہوں کے کام میں استعمال نہ کرے, اپنے ہاتھوں کو گناہ کے کام میں استعمال نہ کرے, اپنی پیٹ کو حرام خوراک کا مسکن نہ بنائے, اسی طریقے سے اپنے پیروں سے چل کر گناہ کے کاموں کی طرف نہ جائے, اپنی زبان سے گالی نہ بکے, غیبت نہ کرے, دل میں کسی کے لیے حسد نہ رکھے, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, عداوت نہ ہو, دشمنی نہ ہو, یعنی ہم اپنی طرف سے کسی کے لیے برا نہ چاہیں, اگر کوئی ہمارے لیے برا چاہتا ہے تو وہ جانے, لیکن ہمارا دل صاف ہو. یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے اپنے دل کو صاف رکھیں, ہمارے دل میں ان کے لیے کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ اعضاء و جوارح سے شکر ادا کرنا ہے. تو میرے عزیز ہو, اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ مسجد میں آنا, پانچ وقت کی حاضری, یہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس کی قدر اسے ہی ہوتی ہے جسے اللہ رب العزت نے قلب سلیم عطا فرمایا, جس کی سوچ اچھی ہو, فکر اچھی ہو. جس زمانے میں آقا اور غلام اور باندی یہ ہوا کرتے تھے, تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص جو کافر تھا, اس کے پاس ویسے تو بہت سے غلام تھے, لیکن ایک غلام مسلمان بھی تھا, اور وہ نہ کبھی جھوٹ بولتا تھا, نہ خدمت سے سرتابی کرتا تھا, ہر معاملے کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا تھا, اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا تھا اور اللہ رب العزت کا حق بھی ادا کرتا تھا. چنانچہ اس کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی اذان کی آواز سن لیتا تو اپنے آقا سے کہتا کہ مجھے بڑے آقا یاد فرما رہے ہیں, اگر اجازت ہو تو میں مالک کو سلام کراؤں, بڑے آقا سے ملاؤں. تو چونکہ وہ اس سے بڑا خوش تھا, اس کو اجازت دے دیا کرتا کہ ہاں ہاں تم جاؤ. بازار میں کہیں نکلتا تو اسی کو لے کے جاتا تھا, اس لیے کہ وہ خدمت احسن طریقے پر انجام دیتا تھا. لیکن اس کی عادت بازار میں بھی یہ تھی کہ اگر بازار میں چلتے چلتے کہیں اذان ہو گئی تو اپنے آقا سے کہتا تھا کہ بڑے آقا یاد فرما رہے ہیں, میں آقا سے ملاؤں. تو اس کو چلے جاؤ بھائی. ایک مرتبہ اسی طرح سے جب وہ مسجد میں گیا اور اسے نماز پڑھ لی, سنتیں بھی ادا کر لی, لیکن اس کے بعد دعا مانگنے میں مشغول ہوا تو ایسا استغراق کا عالم طاری ہوا کہ سب کچھ بھول بھال گیا کہ باہر کوئی آقا کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا. اب وہ بیچارہ آقا باہر کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے, اس نے سوچا کہ نماز پڑھ رہا ہوگا, لیکن نماز بھی ختم ہو گئی, لوگ پڑھ پڑھ کے نماز نکل گئے, مسجد خالی ہو گئی, لیکن ابھی تک غلام باہر نہیں آیا. اس نے بہرحال آواز نکالی, کہا ارے خنسر کہاں ہے, خنسر نام تھا اس کا, میں کب سے ہیں تیرا انتظار کر رہا ہوں. لیکن وہ اپنا مشغول تھا, اس نے سنا ہی نہیں. دوبارہ پھر تیسری مرتبہ اس نے آواز دی تو کانوں میں آواز پہنچی. تو بہرحال بادل ناخواستہ, چونکہ اس کا بھی حق ادا کرنا تھا, باہر نکلا مسجد سے. تو اس نے کہا کہ ارے خنسر کیا بات ہے, سارے لوگ نکل گئے نماز پڑھ کے اور تیری نماز ہی ختم نہیں ہوئی. فرمایا کہ آقا بڑے آقا آنے نہیں دے رہے تھے. کہا کون نہیں آنے دے رہے تھے؟ کہا کہ میرے آقا نہیں آنے دے رہے تھے. تو اور کہا کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہے وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. کسی کو روک دیا کہ مسجد میں داخل نہ ہو اور کوئی مسجد میں بیٹھا ہے تو باہر نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا. کتنی بڑی نعمت ہے, مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہے لیکن اندر داخل نہیں ہو رہا. آج ہمارے بہت سے مسلمان مسجد کے دروازوں سے گزر جاتے ہیں, مسجد کے سامنے ان کا گھر ہوتا ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کا بڑی نعمت ہے. میں نے دیکھا الحمدللہ ہمارے یہاں مسجد میں بعض دفعہ بعض لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو کوئی کہتا میں نیپا چورنگی سے آ رہا ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اور بہت دور سے نماز پڑھنے, فجر کی نماز پڑھنے یہاں پہنچ جاتے ہیں. ایک صاحب ناظم آباد سے آیا کرتے تھے. تو ایسے اور بہت سے لوگ ہیں, یہ تو دو چار آدمی جو مل گئے, ملاقات ہو گئی, سلام دعا ہو گئی اور انہوں نے خود بتا دیا یا ہم نے پوچھ لیا. تو اللہ کے بندے اتنے دور دور سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, کوئی یہاں سے کہیں اور جاتا ہوگا. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بالکل مسجد کے گھر کے دروازوں کے سامنے گھر ہوتا ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں. میں تو ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر سب لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو یہ اتنی بڑی بڑی مسجدیں ناکافی ہو جائیں. الحمدللہ یہ کوئی کافروں کا ملک تو نہیں, پہلے اسلام کا ملک ہے, مسلمانوں کا ملک ہے. تو سارے اگر نماز پڑھنا شروع کر دیں, ایک ایک اپارٹمنٹ میں 100 جو ہے فلیٹس ہیں اس میں اگر ایک ایک آدمی بھی ہو تو 100 تو بن جاتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہی ہوں گے. اور پھر ایک اپارٹمنٹ نہیں ہے, مختلف جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. تو اگر نماز سبھی مسلمان پڑھنا شروع کر دیں تو سوچیے کہ کس قدر, اب آپ دیکھیں رمضان المبارک آتا ہے تو کس قدر حاضری ہو جاتی ہے لوگوں کی. جمعہ کا دن ہوتا ہے, کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں؟ وہی علاقہ ہے, وہی مسجد ہے, لیکن لوگ آ جاتے ہیں. لیکن عام نمازوں میں کمی ہوتی ہے, پھر ظہر میں, فجر میں اور کم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہمیں اس بات کا ادراک ہو کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے, تو کبھی مسجد میں آنے میں ہم کوتاہی نہ کریں. صحابہ کرام کا معاملہ یہی تھا, وہ اس نعمت کا نعمت ہونا سمجھتے تھے. ہم اس نعمت کا نعمت ہونا نہیں سمجھتے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی کام ہمیں پیش آتا ہے ہم سب سے پہلے اگر ڈنڈی مارتے ہیں تو نماز پڑھنے میں. شادی بیاہ کا موقع ہو, غم کا موقع ہو, کہیں بازار جانا ہو, سفر درپیش ہو, نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے. تو سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتا تھا تو بعض لوگ تعزیت کے لیے گھر پہنچ جاتے تھے, کہ جیسے کسی کا بیٹا مر گیا ہو یا باپ مر گیا ہو, تعزیت کے لیے کیا بات ہے آج مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئے. اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی نعمت سے کوئی مسلمان جان بوجھ کر محروم نہیں ہو سکتا, ضرور اس کو کوئی پریشانی ہوگی, تبھی مسجد نہیں آیا, گھر جا کر تعزیت کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ ایک بچہ نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا, فجر کی نماز میں ایک دن موجود نہیں تھا. اس کی والدہ سے ملاقات میں پوچھا کیا بات ہے آج بچہ نماز کے لیے نہیں آیا؟ کہا کہ آج ساری رات وہ نماز پڑھتا رہا, نفلی عبادتیں کرتا رہا, اس لیے صبح نیند آ گئی. تو بہرحال یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ ایک بچہ ہے لیکن ساری رات عبادت کر رہا ہے. لیکن چونکہ ان کی تربیت بھی کرنی تھی اس لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ساری رات سوتا لیکن فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا, یہ اس کے لیے زیادہ بہتر تھا. اجر و ثواب کے اعتبار سے اور اللہ کے فضل و کرم کے اعتبار سے آدمی جماعت سے نماز نہ چھوڑے, یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے ساری رات آدمی نفلی عبادتیں کرتا رہے, سارے دن روزے رکھے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ وہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں, جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا نہ کرے کبھی اگر نماز ان کی نکل گئی, انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنا بڑا گھوسا ان کے دل پر لگتا ہے کہ آج جماعت سے نماز رہ گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ چیز بھی ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہوتی ہے, کیونکہ دل پہ جو چوٹ لگتی ہے اور دل سے جو آہ نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو عجیب بنایا ہے. روایت میں آتا ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی غم ہو صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر عطا فرماتے ہیں, نعمت عطا فرمائے, خوشی عطا فرمائے, شکر کرے اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں. حتیٰ کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کانٹا چپ گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا, اس پر بھی اجر و ثواب. ٹھوکر لگ گئی, انا للہ پڑھ لیا, اس پر بھی اجر و ثواب. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے کوئی اہم چیز نکالنے کے لیے اور اس کی جیب ایک نہ ہو دو تین ہو, لیکن جیسے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں وہ چیز نہیں ہے, اچانک ایک شوق اس کو لگا, فوراً جھٹکا سا لگا کہ وہ چیز نہیں ہے, لیکن جیسے ہی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا چیز مل گئی, اللہ کا شکر ادا کیا, فرمایا کہ اس پر بھی اللہ نے اجر و ثواب لکھا ہے. جب چیز نہیں ملی دل کو جھٹکا لگا, تکلیف پہنچی, اس پر بھی اجر و ثواب, اور جب چیز مل گئی اللہ کا شکر ادا کیا, اس پر بھی اجر و ثواب. تو کوئی حال مسلمان کا خیر سے خالی نہیں ہے. خدا نہ کرے پریشانی آ جائے, صبر کر لو, نعمت مل جائے شکر ادا کر لو. کوئی حال مسلمان کا خیر سے خالی نہیں, ہر حال میں اللہ تعالی کی نعمتیں اور اس کا فضل مسلمانوں کی طرف متوجہ ہے. بات یہ ہے کہ کسی نے کہا نا کہ اس کے انعام تو سب پر ہی ہیں, تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. یعنی اللہ کے انعامات تو سب پر ہیں, لیکن اگر ہم ہی ان انعامات کو لینے والے نہ بنے, جھولیاں نہ پھیلائیں, اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلائیں, اللہ تعالیٰ دینا چاہیں, تو اس میں قصور ہمارا ہے یا اللہ رب العزت کا؟ اللہ تعالیٰ تو ہم وقت ہر ایک کو دینا چاہتے ہیں, وہ کبھی کسی سے چھپا کر رکھنا نہیں چاہتے, لیکن مانگنے والا تو کوئی بنے. اللہ سے اگر کوئی مانگنے والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ دینے میں کسر نہیں چھوڑتے, وہ دینے والے, عطا فرمانے والے. اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی 90 سال 100 سال بھی اللہ کو اس نے بلائے رکھا, نہ کبھی یاد کیا, اور غلطی اپنے بتوں کی عبادت کرتا رہا, غلطی سے بھی اگر کسی نے کہہ دیا, یعنی ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یہی کیا, اپنے بت کی عبادت کرتا رہا, یا سنم, ایک دن غلطی سے منہ سے نکل گیا یا سمد, اے بے نیاز ذات, فوراً جواب آیا کہ لبیک و سعدیک یا عبدی, میرے بندے میں حاضر ہوں, کیا بات. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کے لیے ایسے معاملات بھی فرماتے ہیں کہ اس کو یہ آواز سنائی دی اور اس نے سوچا کہ میں نے ہمیشہ اپنے بت کو پکارا, اس نے کبھی جواب نہیں دیا, آج غلطی سے میں نے جو ہے وہ سمت زبان سے نکل گیا, اللہ کو پکارا اور فوراً جواب بھی ملا, مسلمان ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بتوں کی طرح تو نہیں کہ وہ سنتے نہ ہو, نہ اللہ کو نیند آتی, نہ اللہ کو اونگ آتی, اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ہر حال سے واقف ہیں, لیکن بندے اللہ کی طرح متوجہ تو ہوں. ہم اگر متوجہ ہوں گے تو اللہ کو اپنے سے دور نہیں پائیں گے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تعالیٰ ہماری شاہرخ سے بھی زیادہ قریب. انسان کی شاہرخ جس پر موت و حیات, بقا اور فنا کا انحصار ہے, اگر کٹ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس شاہرخ سے بھی زیادہ انسان کے قریب. لیکن بات وہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو, نعمت ہونا ان کا ہم سمجھیں, ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. کتنے مسلمان ہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا شکوہ بھی فرمایا, وقلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم. تو اس لیے اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شکر گزار بنائیے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے, کچھ بات پوچھ لو کیا ہے, بس میاں گزر رہی ہے, گزر جائے گی, یعنی ایسے بات کریں گے کہ جیسے بس بڑی تکلیف میں اور مصیبت میں بےچارا دن گزار رہا ہے. ارے بھائی, جب کوئی حال پوچھو بولو الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. آدمی اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرے. یاد رکھو کہ جس حال میں ہم ہیں اللہ ہمارا حال اس سے بھی خراب کر سکتا ہے, لیکن اگر خراب نہیں کیا ہمیں جو تکلیف ہے وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن کتنی نعمتیں بھی تو متوجہ ہیں. اس لیے اللہ کا شکر اس وقت بھی ادا کرے, الحمدللہ علی کل حال, آدمی یہ کہتا رہے کہ ہر حال میں اللہ کی تعریف. اللہ جس حال میں رکھے ہم خوش, یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. اگر کسی سے محبت ہو تو آدمی وہ تکلیف پہنچاتا ہے تب بھی اس سے راضی رہتا ہے, وہ اگر اس سے محبت کرے تب بھی راضی ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو ہم اس کی تکلیف پر بھی ایسے ہی رضا کا اظہار کریں گے کہ یا اللہ ہم آپ سے خوش, آپ جس حال میں ہمیں رکھنا چاہیں ہم ہر حال میں آپ سے راضی. یہی بندگی ہے, یہی جو ہے وہ عبدیت, کہ آدمی ہر حال میں اللہ سے راضی ہو. بھائی وہ تو اولاد, وہ بچہ کوئی بچہ تو نہیں ہے کہ ماں دودھ پلائے تو اس کو اماں اماں کہے, لیکن ماں دودھ نہ دے ایک وقت کسی وجہ سے تو ناراض ہو جائے اور کہے کہ جب ہم تم سے بات نہیں کرتے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں, اگر کسی وجہ سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں, اور اللہ کہتے ہیں علم میں ہے. اللہ تعالیٰ تو اوروں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ کتنا مخلص. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حالت کا علم نہیں تھا, آگ میں ڈلوا دیا, اور اس وقت جب آگ تیار ہو گئی تھی بہت بڑی اور حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جا رہا تھا, فرشتے آسمان پر رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ تیرے بندے ابراہیم کے ساتھ کفار یہ معاملہ کر رہے ہیں, ہمیں اجازت دے کہ ہم جا کر ان کے لیے ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ, تم جاؤ, تم سے اگر ہو سکتا ہے ان سے جا کے پوچھو کہ وہ تمہاری مدد قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں. حضرت جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اگر حکم دیں تو بارش کا فرشتہ حاضر ہے, وہ بارش برسا دے اور آگ ٹھنڈی ہو جائے بالکل. فرمایا کہ مجھے تمہاری کسی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہر ایک نے اپنی میں خدمات پیش کی, ہر ایک کی خدمات انہوں نے ٹھکرا دی. کہا کہ بات یہ ہے, کیا میرا رب میرے حال سے واقف نہیں ہے؟ مجھے تمہاری کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں, تم چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ میری مدد کو کافی ہے. چنانچہ ہوا بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا, اللہ تعالیٰ کا فرمان آگ کے نام جاری ہو گیا, یا نارکونی بردوں سلامن علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام. سورہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا نارکونی بردوں سلامن علی ابراہیم, آگ ٹھنڈی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی راحت جتنا آرام جب تک میں اس آگ میں رہا مجھے وہاں ملا, یعنی بظاہر تو آگ لگ رہی تھی, اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے, لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اندر ان کو تو گلزار معلوم ہو رہی تھی, ان کے لیے تو پھولوں کا بچھونا تھا, اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی راحت کا سامان کر دیا تھا کہ یہ صرف وہی اندازہ لگا سکتا ہے جس کو اللہ نے قلب بینا عطا فرمایا ہو. ہر آدمی کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے آگ کو گلزار کر دیا, اسی لیے ان کا لقب ابراہیم خلیل اللہ ہے, اللہ کے دوست. دعویٰ دوستی کا, مدد کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ایک ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کا, لیکن کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ کبھی کسی کے در پہ سر جھکاتے رہتے ہیں, اللہ تعالی سے ملنے کا یقین بھی نہیں, بھروسہ نہیں. لیکن جن کا یقین پختہ ہوتا ہے اللہ تعالی انہیں عطا بھی اسی طرح فرماتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالی سے انہوں نے کہا کہ بس میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, وہی میری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو جو گلزار بنا دیا. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ آپ نے دیکھا کہ چھری کو حکم دے دیا, چھری کاٹتی نہیں. اس سے پتہ چلا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کی, یہ الگ بات ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے, چھری کا کام کاٹنا ہے, لیکن جب اللہ کا حکم ہو تب, جب حکم نہ ہو تو چھری کاٹنا بھول جاتی ہے, آگ جلانا بھول جاتی ہے, آگ جلا نہیں سکتی. زہر اپنے اندر زہر ہونے کا اثر ختم ہو جاتا ہے, اور اگر اللہ تعالی حکم دے دیں تو جو تریاق ہوتا ہے زہر کا توڑ, وہی زہر بن جاتا ہے. یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت, اللہ جب چاہیں تو تریاق کو زہر بنا دیں اور جب چاہیں تو زہر کو تریاق بنا دیں. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا ہمیں ادراک ہو. بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, والدین کا ہونا نعمت, بہن بھائیوں کا ہونا نعمت, بیوی بچوں کا ہونا نعمت, اسی طریقے سے گھر بار کا ہونا نعمت. کتنے لوگ ہیں بےچارے جن کے کوئی گھر نہیں, کوئی در نہیں, کہ آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں, پھر کسی کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں, ان سے پوچھیں. اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی, جن کو اللہ نے اپنے گھر عطا فرمائے, سایہ عطا فرما دی, چھت عطا فرما دی, یہ نعمت ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے, لیکن ہم نے کبھی اس پر شکر ادا کیا کہ یا اللہ یا آپ نے گھر عطا فرمایا اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں, وقت پہ کھانا مل گیا اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں, پانی کی طلب ہوئی اللہ نے پانی دے دیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ ساری نعمتیں, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ نعمتیں تو بے شک ہیں, لیکن اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کا نعمت ہونا ہمارے دل میں ڈال دے, اور پھر ہم ان پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں. انشاءاللہ جب ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا. اس لیے نعمتیں تو بے شمار ہیں, کروڑوں اربوں پدموں نعمتیں ہیں, اور ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے. جب آدمی اس کا اظہار کر دے کہ یا اللہ نعمتیں آپ کی بے شمار ہیں، میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں، بس جب آدمی نے یہ کہہ دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو نے جب یہ اپنے آپ کو قاصر پایا، یہی تیرا شکر، میں نے قبول کر لیا، شکر کی ادائیگی ہے یہ بھی، لیکن زبان سے کہتا رہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمد للہ و شکر للہ، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، پھر آدمی دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر نعمتیں اسے مزید عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دن رات عطا فرما رکھی ہیں، ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات عرض کر دوں کہ آگے اپریل کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہر کافر قوم کی نقالی میں آگے بڑھتے ہیں، ہر چیز ان کی اپناتے ہیں، انہی میں سے ایک چیز ہم نے ایک لانتی چیز کو اپنا لیا ہے اپریل فول کے نام سے، جو منائی جاتا ہے کہ جو مذاق کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یعنی وہ جھوٹ جس پر اللہ نے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ہم دیدہ و دانستہ اس لعنت کا شکار ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کسی کو کہہ دیا تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو کہہ دیا باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں کہ چھت گر گئی، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے مذاق کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں اسی چکر میں. لیکن ہم نے غیروں کے طور طریقے اختیار کر رکھے ہیں، اپنا رکھے ہیں. جو دین اللہ نے نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا تھا، اس دین کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں رات دن. اس لیے ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو سمجھانا بھی چاہیے، ہمارے بچے بڑے جو بھی، جہاں تک ہو سکے ہم ان اس بات کو سمجھائیں کہ یہ نقالی غیروں کی ہے، انہوں نے تو مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا، ان کے ساتھ مذاق کیا اور اس کی یاد میں یہ دن منایا، کچھ مسلمانوں کو کشتی میں ڈالا اور ڈال کر سمندر کے اندر ڈبو کر آ گئے، ان کو کہا کہ ہم تمہیں دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سارے مسلمانوں کو جتنے بھی تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کی وجہ سے یہ اپریل فول جو ہے، چونکہ وہ دن یکم اپریل کا تھا، اس دن سے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. نتیجتاً آج مسلمان اس کی نقالی میں کر رہے ہیں. یعنی ہم ہر وہ کام جو کافر کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کریں. کوئی بسنت منا رہا ہے، پتنگ بازی کر رہا ہے، کوئی کبوتر بازی کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں ہم نے وہ اپنی ثقافت بنا لی ہے، اور وہ ترکہ ہوتا ہے کافروں کا، وہ خود تنگ ہیں اس سے، لیکن ہم ان کو چومنے میں اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اور اب یہ جو مہینہ آ رہا ہے شروع ہوگا، تو اس میں جھوٹ میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے، یہ جھوٹ ہے، اس سے بچنا چاہیے. یقیناً جو لوگ بھی اس کو کہتے ہیں مذاق، آپ کو پتا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں. ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ تمہیں چیز دوں گی، بچہ آ نہیں رہا تھا، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تو اس عورت کو، اس بچے کو بلا رہی ہے، اسے کیا دے گی؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھجور ہے، یہ میرے پاس آتا تو میں اسے کھجور دیتی. فرمایا اگر تو اسے کھجور نہ دیتی تو تیرے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا کہ تو نے بچے سے جھوٹ بولا. یہاں تک جھوٹ بولنا ناجائز ہے کہ آدمی جو ہے وہ بچے کو جھوٹ موٹ کہے کہ آ جاؤ، حتیٰ کہ جانور کو بعض لوگ جو ہے وہ بلانے کے لیے اپنی جھولی ایسے کر لیتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ اس میں دانہ ہے چارہ ہے اور وہ جانور آ جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں. تو بات یہ کہ جس دین میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہو، اور ہم جو ہے جھوٹ پر مبنی جو ہے وہ لوگوں سے مذاق کریں اور اس کو کہیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، بعد میں کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ایسا مذاق جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ہم اس نبی کے امتی ہیں، اپنے آپ کو غلام کہلاتے ہیں لیکن ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو معلوم ہے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے آپ سے دعا کی درخواست کی، آپ نے فرمایا کہ بھائی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، رونے لگی وہ. آپ نے فرمایا کہ جب دیکھا کہ زیادہ ہلکان ہو رہی ہے تو فرمایا کہ بھائی بوڑھے ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ جوان کر دیں گے پھر جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دل لگی فرمائی، مزاح فرمایا، لیکن اس میں بھی جھوٹ کا عنصر نہیں تھا ہرگز. یعنی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے مردوں کو اور عورتوں کو جوان کر دیں گے اور پھر جنت میں جائیں گے. وہ اسی طریقے سے ایک شخص آیا آپ کے پاس اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، مجھے ایک اونٹ عطا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کو ایک اونٹنی کا بچہ دے دو. تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سفر پہ جانا ہے، دور دراز کا سفر ہے، یہ اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا، اس پر نہ میں سامان لاد سکتا نہ میں اس پر سفر کر سکتا. آپ نے فرمایا کہ بھائی جو اونٹ ہوتا ہے وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، اگر جوان اونٹ ہو تو کیا وہ اونٹنی کا بچہ نہیں؟ ہم اگر 50-60 سال کے بھی ہیں تو اپنی ماں کے بچے تو ہیں نا, اس اعتبار سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزہ ہوتا تھا وہ بھی اس طرح سے ہوتا تھا کہ اس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہوتا تھا, اور ہمارے بزرگوں نے بھی الحمدللہ اس پر عمل کر کے دکھایا. لہذا ہمیں ایسی جھوٹی باتوں سے جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے, ایسے مذاق سے جس سے دوسرے کو دکھ پہنچے, ان سب سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام کاموں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری بیماریوں سے بھی آپ واقف ہیں, جسمانی بیماریاں ہیں ان سے بھی واقف ہیں, روحانی بیماریاں ہیں ان سے بھی واقف ہیں. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں شفا کامل عاجل عطا فرما, شہد کامل عاجل عطا فرما. ہمارے دوست احباب میں جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. ایک صاحب کی ہمشیرہ بیمار ہے, دعا فرمائے اللہ انہیں شفا عطا فرما دے. ہمارے مسجد کے نمازیوں میں سے بعض بیمار ہیں, یہاں تک کہ مسجد میں نماز کے لیے بھی نہیں آ سکتے. کلیم صاحب, اکبر صاحب, سمیع صاحب بیمار ہیں اور مسجد میں آج کل نہیں آ پا رہے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے. اسی طرح ہمارے بعض نمازیوں کے عزیز متعلقین, رشتہ دار, بھائی شفیق کی اہلیہ اور دیگر بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے. جواد بھی بیمار ہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے, اور ان کی جو ہے وہ بیماری کو دور فرما کر اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرما دے. ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں, یا اللہ ان سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سے راضی ہو جا, ہم سے وہ کام لے جو آپ کی رضا کے سبب بنتے ہوں, ایسے کاموں سے محفوظ فرما جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. اے اللہ ہمیں دنیا بھی ترقی بھی عطا فرما, آخرت کی ترقی بھی عطا فرما. اے اللہ ہم دنیا بھی اچھی آپ سے مانگتے ہیں, آخرت کی اچھائیاں بھی مانگتے ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. یا اللہ ہماری دلی حاجتوں کو آپ جانتے ہیں, اپنے فضل خاص سے ساری جائز حاجتیں پوری فرما. یا اللہ جو پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما, اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ اپنا ہی بنا کر ہمیں رکھیے, یا اللہ اپنا بندہ بنا کر ہمیں رکھیے. اے اللہ جو آپ کے حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی ہمیں توفیق ادا فرما. یا اللہ اسی طرح عزیز رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں, یقیناً ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے میں, یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے اے اللہ مرنے سے پہلے ایک ایک حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما دے. اے اللہ کوئی حق ایسا نہ ہو کہ جو ہم اپنے ذمے لے کر یہاں سے جائیں, بلکہ ایک ایک حق سے یا اللہ سبک دوش فرما کر اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائیے کہ آپ ہم سے راضی ہو. اور اے اللہ جب وقت آخر آئے, وہ خطاب جو اہل ایمان سے آپ فرماتے ہیں, یا آئیے تو ہن نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیت مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اللہ اس خطاب کے مصداق میں بنا دیجئے, اپنے فضل خاص سے بغیر کسی استحقاق کے یا اللہ اس خطاب سے نواز دیجئے, اپنا فضل فرمائیے اور کرم فرمائیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.